سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے، روزے سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد،
اللہم صلی علی محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونها ولا يخشون ولا يخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا۔ ملک درود بھیجی محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد۔
خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ احزاب میں، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا۔ اس آیہ مجیدہ میں اللہ تبارک تعالی اللہ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والوں کی صفات کو بیان کر رہا ہے۔
سبحان اللہ،
یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے اہم ترین پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں صرف اور صرف اللہ کا خوف و خشیت رکھتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے یا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یہاں پہ اس مختصر سی آیہ مجیدہ میں ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو مسلسل لوگوں تک پہنچانا ہے، اور جو بھی اللہ کے پیغام کو مسلسل لوگوں تک پہنچائے گا وہ صرف اور صرف اللہ کا خوف رکھے گا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرے گا۔ لیکن اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ مسلسل پیغام الہی کو پہنچانا ہے۔ یبلغون کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں مسلسل ایک کام ہو رہا ہو، کنٹینیوشن کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ایک کام جاری و ساری ہو، اس کو کہا جائے گا یبلغونا، یعنی یہ تبلیغ کرتے ہیں۔ تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ بلاغت ہے، جیسے آپ سندھی یا اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں لڑکا سن بلوغ کو پہنچ گیا ہے۔ سن بلوغ کسے کہتے ہیں؟ یعنی لڑکا جب اس سن تک پہنچ جائے، اس ایج میں آ جائے کہ نماز اس پہ واجب ہو جاتی ہے اور روزہ اس پہ واجب ہو جاتا ہے، اور جو اس کی حساب سے احکام ہے۔ علامہ مجلسی کے بارے میں بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ بچپن میں کوئی شرارت کی، تو شرارت کی تو والد ان کے پیچھے بھاگے، یہ آگے آگے۔ اب چونکہ نابالغ سے انہوں نے، ان کو پتہ تھی آئے سجدہ کون سی ہے۔ اب دیکھیں نا، مکتب اہل بیت کا جو شاگرد مجتہد ہوتا ہے، جو بڑا ہو کر مجتہد بنتا ہے، وہ بچپن میں بھی مجتہد ہوتا ہے، اس کی تہانت۔ اب والد جیسے ان کے قریب آئیں، یہ فوراً آئے سجدہ پڑھ دیں۔ اب والد کو معلوم ہے کہ آئے سجدہ، فوراً والد سجدے میں چلے جائیں، پھر یہ آگے نکل جائیں، پھر جو ہے وہ والد پیچھے پیچھے سجدہ کر کے بھاگیں، پھر جو ہے کہتے ہیں کہ پھر جب قریب آنے لگتے کہ لگتا کہ پکڑ لیں گے، پھر آئے سجدہ پڑھتے، کیونکہ خود سن تو رہے پڑھ تو رہے لیکن واجب نہیں ہے کیونکہ سن بلوغ کو نہیں پہنچے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی جان بچائی۔ مل کے درود بھیجو محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اگر کوئی دری ہے تو ادھر بچھا دیں، اگر کوئی دری اضافی ہے تو ادھر بچھاتے ہیں، لوگ سب یہیں آ کے بیٹھ رہے ہیں، وہاں نہیں بیٹھ رہے ہیں. یہ والی اگر دری کوئی اٹھ سکتی ہے تو یہاں بچھا دیں تاکہ مومنین فرش پہ نہ بیٹھے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب توجہ میری طرف رہے، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. الذین یبلغون، تبلیغ کیا ہے؟ پہنچانا ہے، پہنچانا ہے. جیسے انسان سن بلوغ میں پہنچ جاتا ہے، وہ خود بخود پہنچ جاتا ہے، آپ اسے روک نہیں سکتے، اس نے بڑا ہونا ہی ہے، لڑکی نے بڑا ہونا ہی ہے. تبلیغ پہنچانا ہے. ایک پہنچانا کان تک ہے، ایک پہنچانا آنکھ تک ہے، اور ایک پہنچانا انسان کے ذہن و قلب تک ہے. وہ تبلیغ جو صرف آنکھ اور کان تک رہ جائے، قرآن نے اس کو بلاغ مبین نہیں کہا ہے، بلکہ قرآن نے اسے بلاغ مبین کہا ہے کہ جو انسان کے ذہن و قلب میں اتر جائے، یعنی کھول کر بیان کر دینا. الذین یبلغون رسالات اللہ، کہ جو اللہ کے اہم ترین پیغام کو، رسالات کہتے ہیں، رسالت رسول اسی سے، جو اہم ترین پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے اس کو رسول کہا جاتا ہے. نبی اور رسول میں فرق ہے. نبی صرف خبر اور نیوز لانے والا ہے، یا اللہ کی طرف سے، یا کسی رسول کی طرف سے، یا صاحب شریعت کی طرف سے. لیکن رسول جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ نیوز، اہم نیوز، یا بہت ہی اہم خبر لے کے آتا ہے، اس کو رسول کہا جاتا ہے، رسالت کہا جاتا ہے، یعنی اہم ذمہ داری کی ادائیگی ہے. الذین یبلغون رسالات، اللہ کی رسالات کو پہنچانے والے ہیں. وہ یخشون ہو، اور صرف صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. یہاں اللہ کے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ نعوذ باللہ کوئی خوفناک چیز ہے جسے بچوں کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں وہ جن آ جائے گا؟ آپ کے سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں جن اچھے تو، ہاں
جن
اچھے، ہاں جن آ جائے گا، بھوت آ جائے گا، کوئی چڑیل آ جائے گی، بچہ ڈر جاتا ہے. خدا سے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ خدا تو کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں. وہ جو میری پیدائش سے پہلے، میرے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے سینے میں میری غذا کا انتظام کر دیتا ہے، وہ کتنا رحمان ہے، وہ کتنا رحیم ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ کتنا عظیم ہے. میری پیدائش سے پہلے میری غذا کا انتظام میری ماں کے سینے میں کیا ہے کہ میں بھوکا نہ رہوں، جیسے ہی میں دنیا میں آتا ہوں ماں کے سینے سے دودھ جاری ہو جاتا ہے، میں بھوکا نہیں رہوں، وہ کتنا رحمان ہے. اور پھر کہا صرف یہ مادی غذا نہیں، تمہاری حقیقی غذا کا انتظام بھی تمہاری آنے سے پہلے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، الرحمن وہ رحمان ہے، علم القرآن اس نے تعلیم دی، ہدایت کا انتظام کیا، بعد میں کا خلق الانسان. انسان کی خلقت بعد میں ہے، انبیاء کی ہدایت کا سلسلہ پہلے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحمان ہے میری ہدایت کا. مادی غذا کا بھی، روحانی غذا کا بھی انتظام کر رہا ہے، تو اس کے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ڈرنا جو ہے وہ، اس کی ایک مثال میں دوں. مثال کے طور پر آپ ہائی وے جا رہے ہیں اور آپ مثلاً اس نیشنل ہائی وے پر 120 کی اسپیڈ سے گاڑی چلا رہے ہیں، سامنے سے ٹریفک پولیس والے آ گئے، موٹر وے والے آ گئے، فوراً سے کیا ہوگا، بریک پہ پیر آ جائے گا، اسپیڈ کم کر دی جائے گی، ریڈیوس کر دی جائے گی، 90 پہ آ جائے گی، 100 کے اندر اندر آ جائے گی تاکہ چالان نہ ہو. جناب کیوں؟ جناب ڈر ہے چالان ہو جائے، ڈر ہے چالان ہو جائے گا، کیوں؟ اس کے کوئی سیگ نکلے ہوئے، کوئی جن ہے، بھوت ہے جو ٹریفک پولیس والا ہے، موٹر وے والا ہے؟ نہیں، اس سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ قانون سے ڈرنا ہے. خدا کے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ خدا کے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ خدا کے قانون سے ڈرا جائے. خدا نے قانون بنایا ہے، اب خدا نے قانون بنا دیا ہے، جو بھی اس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو بھی اس کی مخالفت کرے گا وہ ناکام اور نہ مراد ہوگا یا مثلا اس کو نقصان ہوگا. مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد. یہ لوگ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور پھر کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے. خاطر میں نہیں, کسی سے نہیں ڈرتے, صرف اور صرف اسی سے ڈرتے. اس سے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس نے جو نظام بنایا ہے, اس نے جو سسٹم بنایا ہے, اس نے جو قانون بنایا ہے, اس نے جو شریعت بنائی ہے, اس سے ڈرتے ہیں کہ یہ میرے نقصان میں ہے. اگر میں شریعت پہ عمل نہ کروں گا تو مثلا مجھے نقصان ہوگا. یہ نقصان مادی نقصان نہیں ہے, شاید ہو سکتا ہے ایک شخص شریعت پہ عمل نہ کرتا ہو, شراب پیتا ہو, گانے سنتا ہو, سود کھاتا ہو, ٹھیک ہے, لوگوں پہ ظلم کرتا ہو, مادی طور پر اس کو تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے, لیکن حقیقی جب حساب کتاب ہوگا مرنے کے بعد تو وہ گھاٹے میں ہوگا. تو شریعت کا قانون در حقیقت ہم انسانوں کے لیے کہ ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے. مجلس اعضا کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں محمد آل محمد کے نظام سے آشنا کرایا جائے کہ محمد آل محمد تھے کیا. آیا صرف ماتم کر لیں؟ آیا صرف امام حسین بھی گریہ کر لیں؟ کچھ لوگ محبت میں کڑے پہنتے ہیں, ان سے پوچھیں کیا دلیل ہے, وہ کہیں گے دلیل ہے, ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ لوگ ننگے پیر چلتے ہیں, کچھ لوگ چھری یا قمہ کا ماتم کرتے ہیں. محبت میں کرتے ہیں نا, دشمنی میں تو کوئی نہیں کرتے نا اہل بیت کی. تو کوئی نہ کوئی ان کے پاس دلیل ہوگی کہ جناب ہم اس لیے یہ کام کرتے ہیں. تو آیا اہل بیت کا مقصد اور ان کی قربانی صرف اس لیے تھی کہ میں آ کے صرف کڑے پہن لوں؟ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں, کیا صرف میں قمہ کا ماتم کر لوں بس, زنجیر کا ماتم کر لوں بس, میں جا کے علم چوم لوں, ننگے پیر چلوں, کیا مقصد ہے؟ مجلس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آل محمد نے اللہ کی راہ میں قربانی کیوں دی. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہنے کے, جناب آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں, براہ راست منع کر دیا جائے, یہ کام غلط ہے, یہ کام حرام ہے, یہ کام نہ کرو. خوب, ایک شخص جس کے پاس علم نہیں ہے, شعور نہیں ہے, آپ اسے منع کریں گے, اپنی جہالت کی بنا پر, کم علمی کی بنا پر, وہ آپ کا دشمن ہوگا. ہے یا نہیں ہے؟ آپ بچے کو, بچہ کیا رو رہا ہے, میں نے آئس کریم کھانی ہے, میں نے میٹھا کھانا ہے, میں نے باہر جانا ہے, بیٹا باہر بارش ہے, باہر کرنٹ لگ سکتا ہے, مثلا آئس کریم سب کھانا تو مجھے نقصان دے, بچہ رو رہا ہے. اب وہ اپنی لا علمی کی بنا پہ ضد کر رہا ہے, آپ اسے جتنا سمجھائیں گے وہ کہے گا یہ میرے والدین جو ہیں, والد والدہ میرے دشمن ہیں, کوئی بڑا بھائی سمجھائے گا. تو اس حکم سے پہلے, امر بالمعروف سے پہلے, جہاں پر علم کی کمی ہو, شعور کی کمی ہو, وہ پہلے شعور دیا جائے, پہلے علم دیا جائے. ابھی اپنے اپنے اسلوب ہیں لوگوں کے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح ہم تبلیغ کر سکتے ہیں. تبلیغ کا ایک طریقہ یہ ہے, لیکن جو کچھ اہل بیت علیہ السلام نے دیا ہے کہ شعور دیا جائے, پہلے علم دیا جائے, آگاہی دی جائے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ کیا ہے, اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اصل مثلا کوئی قمہ کا ماتم کرے, قمہ کا ماتم کیا ہے, وہ کیوں کرتا ہے, اس سے پہلے دلیل تو پوچھو, بھائی تم کیوں کرتے ہو تو قمہ کا ماتم, تم زنجیر کا ماتم کیوں کرتے ہو, مثلا پوچھا جائے اس سے, پھر اس کی اس چیز کی اصلاح کی جائے, اس کو اپ ڈیٹ کیا جائے کہ اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے, غلط ہے تو ٹھیک, غلط ہے تو یہ شعور دینی. یہ تبلیغ, ایک تبلیغ کا طریقہ یہ کہ براہ راست کہہ دیا جائے, ایک تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں میں شعور دیا جائے تاکہ وہ علم جو ہے وہ لوگوں کی شعوری سطح کو بلند کرے, اور جیسے جیسے شعوری سطح بلند ہوتی چلی جائے گی خود بخود انسان شریعت سے آگاہ ہوتا چلا جائے. مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آیت اللہ خامنہ ای نے جو نائب امام ہیں, انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ اس وقت یہ زمانہ غیبت کبرا جہاد تبیین کا وقت ہے, جہاد بیان نہیں, جہاد تبیین. تبیین تبیانن لکل شیء, قرآن کی آیت ہے, تبیانن لکل شیء, یہ قرآن کیا ہے, تبیان ہے, تبیین کرتا ہے, یعنی ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کر دینے والا, ایک ایک چیز کو انالائز کرنے والا, جز جز کو کھول کر الگ الگ کر دے گا. جیسے مثلا مثال کے طور پر بہت سادی سے مثال، جب آپ اس علم کو مثلا چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مثلا لکڑی الگ کرتے ہیں، اس کے بلب الگ کرتے ہیں، تار الگ کرتے ہیں، کپڑا الگ کرتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں، اس پہ رنگ کرتے ہیں، پھر اس کو کھڑا کرتے ہیں، پھر اس پہ کپڑا چڑھاتے ہیں، پھر اس پر جو نام لکھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں، پھر آخر میں بلب لگاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کھڑے کھڑے خود بخود سب کچھ ہو جائے، یعنی ایک ایک چیز کو جدا جدا کر کے پھر اس کی اصلاح کرنا، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ محرم سے پہلے پیڑوں میں، امام بارگاہوں میں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے کہ کہیں رنگ ہو رہا ہے، کہیں روغن ہو رہا ہے، کہیں صفائی ہو رہی ہے، کہیں علم کو رنگ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تبیین کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، گوشوں کو، پہلوؤں کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دینا۔ یہ کیوں ہم بحث کر رہے ہیں جہادی تبیین پر؟ اس وقت زمانۂ غیبت کبریٰ میں دشمن اپنی تیاری کر رہا ہے۔ دشمن کون ہے آل محمد کا؟ شیطان، کہ جس نے اصلا رسول اللہ کے زمانے میں قسم نہیں کھائی تھی، بلکہ کب قسم کھائی تھی؟ لَأَقْعَدَنَّ، اے خدا میں بیٹھوں گا، صراطک المستقیم، تیری صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، بیٹھ جاؤں گا اور حتماً بیٹھ کر سب کو روکوں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، سب کو گمراہ کروں گا، جو آئے گا وہ کہے گا نہیں نہیں سائیں، یہ راستہ نہیں جاتا جنت کو، یہ راستہ جاتا ہے، سائیں یہ والا نہیں جاتا، یہ والا جاتا ہے۔ گمراہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی راہ کو انسان گم کر دے۔ مثلا ہوتا ہے نا کہ آپ جا رہے ہیں، ترقیاتی کام ہو رہا ہے، سائیں یہاں پر یہ راستہ بند ہے، ادھر سے چلے جائیں، اب آپ ادھر گئے، پتہ چلا کہ راستہ ہی کھو گئے، آپ پتہ نہیں کہاں نکل گئے۔ شیطان نے پلان اور منصوبہ یہ کیا ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ وہ صراط مستقیم پر بیٹھے گا۔ روایت کہتی ہے وہ صراط مستقیم علی اور اولاد علی کے راستے کا نام ہے، یعنی سب کو ولایت کے راستے سے روکنا ہے۔ یعنی صرف ولایت کا راستہ آج کا راستہ نہیں ہے، محمد آل محمد کا راستہ آج کا راستہ نہیں، کہ رسول اللہ جب دنیا میں آئے اور نبی ہونے کا اعلان کیا تو پھر محمد آل محمد کا راستہ، صراط مستقیم حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک، رسول اللہ سے لے کر امام علی، اور امام علی سے لے کر امام زمان تا قیام قیامت تک، ایک ہی صراط مستقیم ہے اور اسی پہ گامزن رہنے کا حکم ہے، اور وہ محمد آل محمد کی ولایت کا راستہ ہے۔ تو پھر ہمیں اس صراط مستقیم پر گامزن رہنا ہے۔ جہاد تبیین یہ ہے کہ اہل بیت کے شیعہ ہے، اپنا خون باہر نکلے گا، بھائی ہر تو اپنا خون کوئی نہیں بہاتا نا، بہاتا ہے نہیں بہاتا؟ کوئی کسی کے عشق میں ننگے پیر چلتا نہیں؟ آپ جس سیاسی پارٹی سے محبت کرتے ہیں، جس آپ کو سیاسی لیڈر ہوگا، آپ اس کے لیے خون بہائیں گے کیا؟ نہیں۔ آپ ننگے پیر چلیں گے؟ نہیں۔ کیوں آپ حسین ابن علی کے لیے ننگے پیر چلیں گے؟ کیوں ایک شیعہ اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہے؟ اس کو عشق ہے نا۔ اب وہ جو بھی، جیسا بھی عشق ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جیسا بھی عشق ہے، وہ جس وجہ سے بھی خون نکالتا ہے، وہ جس وجہ سے بھی کڑے پہنتا ہے، وہ جس وجہ سے بھی پیدل چلتا ہے، اس کے بعد دلیل ہے، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہ رہا، اور نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں اس میں نہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، نہ یہ کہہ رہا ہوں صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جب موقع کبھی آئے گا تو پھر بتاؤں گا کہ زنجیر کے ماتم کا فلسفہ کیا تھا اور اب کیا ہے۔ بسم اللہ، توجہ رکھیے گا، زنجیر کے ماتم کا فلسفہ، آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ جن لوگوں نے ماتم کیا وہ معذور ہیں، ان کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ مجھے موقع نہیں کہ میں ابھی اس میں وارد ہوں، چونکہ پھر گفتگو اپنے راہ سے کہیں اور نکل جائے گی۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو جہاد تبیین یہ کہ اس زمانے غیبت کبریٰ میں، کہ ہمارا امام پردے میں ہے، پردے میں ہے یعنی نظر نہیں آ رہا۔ ایک اور جملہ استعمال کیا جاتا ہے، امام غائب ہے، کہا جاتا ہے نا، کیا واقعی امام غائب ہے؟ بتائیے، نہیں، امام غائب نہیں ہے۔ غائب کیسے کہا جاتا ہے؟ جو اپنی ڈیوٹی پر موجود نہ ہو۔ ایبسنٹ کون ہوتا ہے؟ ایبسنٹ کون ہوتا ہے؟ کلاس ہو رہی ہے، رول نمبر ون یس سر، رول نمبر ٹو حاضر سر، رول نمبر تھری جی سر، رول نمبر فور ہاں سائیں موجود آئے، رول نمبر فائیو کوئی آواز نہیں، رول نمبر سکس آواز نہیں، رول نمبر سیون یس سر، رول نمبر 8 یس سر. یہ 5 اور 6 کدھر گئے؟ یہ کہاں ہیں؟ کہیں ہیں, کہاں ہیں پتہ نہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, جو حاضر ہے اس کو پریزنٹ لکھا جاتا ہے, جو ایبسنٹ ہے اس کو اے لکھا جاتا ہے. صحیح, یہ غائب ہے. تو غائب کیسے کہا جاتا ہے؟ غائب اسے کہا جاتا ہے جہاں جس کی ڈیوٹی ہو وہاں موجود نہ ہو. آپ مجلس میں موجود ہیں, آپ پریزنٹ ہیں, آپ موجود ہیں. جو مجلس میں موجود نہیں وہ غائب ہے. یعنی اس کی ڈیوٹی اس وقت یہ تھی کہ وہ فرچہ ادا پہ آگے بیٹھے, اس کی ڈیوٹی یہ تھی کلاس روم میں آگے بیٹھے. اب جو کلاس روم میں آگے نہیں بیٹھ رہا وہ ایبسنٹ ہے, یعنی اپنی ڈیوٹی کی جگہ پہ نہیں ہے. تو غائب کیسے کہا جاتا ہے, ایبسنٹ کیسے کہا جاتا ہے؟ جو اپنی ڈیوٹی پر موجود نہ ہو. کیا میرا امام اپنی ڈیوٹی پہ موجود نہیں ہے؟ موجود ہے. اس زمانے سے جب سے غیبت شروع ہوئی ہے امام اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے, امام غائب نہیں ہے. جو اپنی ڈیوٹی انجام نہ دے وہ غائب ہوتا ہے. پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھا. اچھا معذرت کے ساتھ, یہ سندھ میں ایک کلچر ہے کہ معذرت کے ساتھ, میں بہت ادب سے بہت احترام سے, کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے واہ صحیح واہ ماشاء اللہ, کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, وہ بھی شرما حضوری کی بنا پر شرم واہ صحیح واہ 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 واہ, یعنی اس کو نہیں سمجھ میں آئے. لیکن وہ چونکہ سب کہہ رہے ہیں نا, یہ پیچھے نہیں رہنے دیجیے. نہیں ایسا مت لینے, میری مجلس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا آپ بتائیں, ہاتھ کھڑا کریں کہ آغا صاحب نہیں سمجھ میں آ رہا. میرا مقصد کیا ہے؟ تبیین کروں. جہاد تبیین ہی کہ بیان کیا جائے اس مجلس ادا سے کچھ ہم یہاں سے لے کے اٹھیں تاکہ ہم تبدیل ہو جائیں. مل کے درود بھیجے محمد اللہ
صلی اللہ محمد.
جہاد تبیین کیا ہے اس زمانے غیبت میں؟ کہ ولایت علی اور اولاد علی کی راہ پر گامزن رہا جائے, لوگوں کو بتایا جائے. ولایت صرف نعرہ نہیں ہے. نعرے ولایت لگ بہت اچھا ہے, نعرے ولایت. مثلا میں کہوں علم زندہ باد, حسین زندہ باد, بہت اچھا ہے. لیکن کیا یہ کافی ہے؟ امام حسین کا مقصد میرے زندہ باد کہنے سے پورا ہو جائے گا؟ ہاں یہ مثلا ابھی تبرک تقسیم ہو, آپ کہیں واہ صحیح وہاں تبرک ملا نہیں, تبرک زندہ باد. نہیں, وہاں پہ کیا ہے, سب تبرک کے لیے بیٹھیں گے, کھائیں گے, تناول کریں گے, اپنی جسم کا حصہ بنائیں گے. صرف زندہ باد حسین کہنے سے, مردہ باد یدید کہنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. امام حسین کا مقصد صرف اپنے آپ کو زندہ باد کہلانا نہیں تھا. میں حسین کو زندہ باد کہوں یا نہ کہوں, حسین تو روز ازل سے زندہ باد ہے. وہ روز ازل سے زندہ باد ہے کیونکہ ملائکہ اس کا ذکر کر رہے ہیں, چرند پرند اس کا ذکر کر رہے ہیں. ان کے فضائل تو اتنے ہیں کہ اگر سات سمندر سیاہی بن جائیں, سات سمندر سیاہی بن جائیں, درخت قلم بن جائیں اور پتے جو ہیں وہ کاغذ بن جائیں, اور سات کا سات مرتبہ بھی ایسا ہو, جب بھی آل محمد کے فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو امام حسین کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرے لیے زندہ باد کے نعرے لگاؤ. مقصد کیا تھا حسین کا؟ آؤ حسینیت کی راہ پہ چلو. اب میں نے کہا شیطان نے قسم کھائی کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. صحیح, صراط مستقیم کیا؟ روایت کہتی ہے ولایت علی, محمد آل محمد کا راستہ صراط مستقیم ہے. میدان الحکمہ میں ایک روایت موجود ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے, جہاد تبیین کے کھول کے بیان کیا جائے ان عزاداروں کو جو محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں, حسین ابن علی کے عشق میں یہاں جمع ہوئے ہیں, جو حسین کی محبت میں ننگے پیر چلتے ہیں, اپنا خون بہاتے ہیں, اپنے پیسہ دیتے ہیں, تکالیف برداشت کرتے ہیں. کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ ہمیں مقصد نہیں بتایا گیا, ہمیں مقصد نہیں بتایا گیا. میں نے ابھی کہا کہ یہاں پہ کتنے آبادی ہے, کہیں گے 150 گھر ہیں. میں نے کہا اگر ایک ایک گھر سال میں 1000 روپے دے, سال میں 1000 روپے دے تو 1.5 لاکھ ہو جائے گا. 1.5 لاکھ میں ایک اچھا جنریٹر آپ کے امام بارگاہ کے لیے آ سکتا ہے. ابھی یہاں کہوں کہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے, فائنل ہو رہا ہے پاکستان انڈیا کا, یہاں پہ اسکرین لگائیں گے, 2000 دینے کے لیے تیار ہوں گے. ہم کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے اسکرین کے 2000 دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی مسجدوں میں، اپنی امام بارگاہوں میں رونق پیدا کرنے کے لیے اپنی جیب سے 1000 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آیا یہ المیہ نہیں ہے؟ یہ قوم کے بزرگوں کا کام ہے کہ وہ بزرگی کریں، یہ ان کا کام ہے جو اس گاؤں کے نظم و نسق کو، رول اینڈ ریگولیشن کو سنبھالتے ہیں، بڑے ہیں جن کے پاس لوگ رجوع کرتے ہیں اپنے مسائل کے لیے، ان کا کام ہے۔ بڑائی صرف نام کے بڑے ہونے سے نہیں ہوتی، بڑائی روایت کہتی ہے سید القوم خادمہم، قوم کا سردار، قوم کا بڑا وہ ہوتا ہے جو قوم کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ سید القوم خادمہم، قوم کا بڑا، میں اپنے نام کے ساتھ بڑا لگا لوں، حجت السلام علم المسلمین، طالب فلاں 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 فلاں، ذاکر حسین، آفتاب سن، مہتاب دنیا، علامہ، سید، صادق، رضا، تقوی، البخاری، النقوی، ال کر کے جو ہے نا القابات لگا لوں، آف کراچی، آخر میں آف کراچی، خوب میرے نام لگا، خود میرا عمل بڑا ہوگا تو میں بڑا ہوں گا نا، سید القوم خادم ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یار آپ اندر کریں گے تو اندھیرا رہے گا، ریکارڈنگ بھی نہیں ہوگی، کیوں میں ریکارڈنگ پہ زور دیتا ہوں اتنا؟ آپ کہیں گے آغا صاحب کیوں کیمرہ لے کے آتے ہیں ریکارڈ؟ ابھی میں ایک گھنٹے کی مجلس پڑھوں معذرت کے ساتھ، 80% یہاں سے سنیں گے، یہاں سے نکل جائے گی۔ یہ تجربہ بتا رہا ہوں، تب 35-40 سال کا، 35 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں میں، یہ آپ کی توہین نہیں کر رہا ہوں، یہ ہے۔ چند ایک باتیں اتر جاتی ہیں دل میں، اس کے علاوہ اکثر چیزیں جو ہے نا وہ نکل جاتی ہیں۔ ایک گھنٹے کی مجلس پڑھی، تیاری کر کے آئے، گفتگو کی، کیا ہوا پتہ نہیں، لیکن یہ کیا، یہ جب ریکارڈ ہو گئی نا، یہ سند بن گئی۔ میں مر جاؤں گا لیکن میری گفتگو دنیا میں باقی رہے گی۔ میری گفتگو میری عمر سے زیادہ بڑھ جائے گی، جس نے مجھے نہیں بھی دیکھا وہ بھی میری گفتگو بعد میں سن سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو دنیا کیا ہے؟ دنیا یہ ہے کہ اپنے کام کو مستحکم کرو۔ خب رسول اللہ ایک قبر بنا رہے تھے، قبر بنانے کے لیے آپ نے کہا اینٹیں لے کر آؤں، یا رسول اللہ یہ تو مر گیا، وہ مر جائے، مردہ کیا ہوا، کام تو اچھا ہونا چاہیے، پختہ مضبوط ہونا چاہیے، اسٹرانگ کام ہونا چاہیے، اینٹیں لے کر آؤ، اینٹیں لے کر آئے، اس کی دیواروں میں اینٹیں لگائی، پھر اس کو دفنایا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ولایت کا کام، ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے، فنکشن ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، جنریٹر لے کے آتے نہیں آتے؟ میرے گھر کی خوشی زیادہ عزیز ہے مجھے حسین کے گھر میں مجلس آزاد ہے۔ سال میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ 1000 روپے، 1000 روپے کو 12 پہ ڈیوائڈ کریں کتنا بنے گا، کریں پتہ چل جائے گا، مہینے کے نکل آئے گا، کتنا بنے گا، ڈیوائڈ کریں 1000 کو 12 پہ ڈیوائڈ کریں،
1,20,000۔
یہ تو سیٹھ صاحب ہو گیا یار، یہ اسی کو پکڑو، جنریٹر یہی لے کے آئے گا۔ 1000 ڈیوائڈ کریں 12 سے، 80 روپے کچھ بنے گا، 83 روپے، 83 روپے مہینہ، 100 روپے مہینہ، 100 روپے مہینے نکال سکتے، 500 روپے کی سگریٹ پی لیں گے، 400 روپے کی چائے پھونک دیں گے، 400 روپے کا کم بتا رہا ہوں میں آپ کو، کتنے کا کپ ہو گیا آج کل ہوٹل پہ، 40 روپے کا تو ہو گیا ہوگا نا، 60 روپے کا، ماشاء اللہ، ایک مہینے میں کتنے، ہفتے میں کتنے چائے پیتے ہیں پتہ چل جائے گا، 100 روپے مہینہ، 1000 روپے سال کے، ایک اچھا جنریٹر آ سکتا ہے۔ ایک انجمن بنائیں، ایک کمیٹی بنائیں، ان کے انتخابات ہوں، اس دفعہ یہ صدر ہے، پھر انتخابات ہوں، پھر یہ صدر بنے، نظم و نسق والے، 4 بلب لگے ہوں، اس میں پیٹرول لا کے ڈالا جائے, اس میں چندہ کیا جائے, لوگوں سے سب شریک ہو سکیں, یہ ہے. نہیں کہ بس میرے گھر میں شادی ہو تو میں بڑی سجاؤں گا اور بڑے بڑے اسپیکر لے کے آؤں گا, لیکن جب حسین کا نام آتا ہے, مسجد کا نام آتا ہے تو بس.
کیا بات ہے,
کیوں ایسا ہے؟ یہ ناقص محبت ہے. یہی کیا ہے, یہ تبیین کرنے کی, بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ ہما صراطان, وہ دو راستے ہیں. اما صراط فی الدنیا والآخرہ, اما صراط فی الدنیا, امام کہہ رہے دنیا میں صراط مستقیم کیا ہے؟ امام فرما رہے, چھٹے امام فرما رہے ہیں, وہ صراط مستقیم وہ امام ہے کہ جس کی اطاعت تم پر, پیروی اور پیچھے چلنا تم پر واجب کر دیا گیا ہے. پس جو کوئی بھی اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کرے, اس کی ہدایت پر چلے, وہ کامیاب ہو جائے گا. اور آخرت میں ایک صراط ہے جسے پل صراط کہا جاتا ہے, جو وہاں سے گزر جائے گا وہ کامیاب ہو کے جنت میں پہنچ جائے گا, لیکن اس پل صراط سے گزرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس دنیا میں امام کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے. جس میں ابھی صلاحیت نہیں ہے وہ آگے سے نہیں گزر سکتا پل صراط سے. خوب انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے کسی یونیورسٹی میں, بچوں کو انٹر کرایا, اس کے بعد آپ نے کہا بیٹا فلاں یونیورسٹی میں انٹری ٹیسٹ ہے تمہارا, لہذا تم تیاری کرو. اب بچہ تیاری نہ کرے یہ کیسے پاس ہوگا؟ تو دنیا کیا ہے؟ دنیا صراط مستقیم پہ چلنے کا نام ہے, یعنی ولایت علی پر گامزن رہ کر, علی کی اطاعت و پیروی کر کے اس پل صراط سے روز آخرت گزر جانے کا نام ہے. یہ ہے, یہ ہے. تو غیبت کبریٰ میں دشمن کی پوری کوشش ہے کہ ہم سے روح نکال لے. عزاداری رہے, عزاداری کی روح نہ رہے, علم رہے, علم کا, علم کی روح نہ رہے, ماتم رہے, ماتم کی روح اور فلسفہ نہ رہے, حسین کا نام رہے لیکن حسین سے حقیقی عشق تمہارے اندر نہ ہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں ایک دوا لوں اور دوا کے اندر کچھ نہ ہو, اور میں کہوں کہ یہ دوا اصلی ہے, یہ کیپسول اصلی ہے, یہ شربت اصلی ہے, اس کو پی لو, اس میں کچھ نہ ہو, وہ آپ پئیں گے کوئی افاقہ نہیں ہوگا. دشمن کی کوشش یہ ہے کہ ہم سے عزاداری نہیں چھین سکا. اس نے چھینا, اس نے قتل کیے, اس نے بم دھماکے کیے, اس نے ایف آئی آر کاٹی, اس نے جیلوں میں ڈالا, اس نے ہاتھ اور پیر کاٹے, یہ نہ جا سکیں, یہ حسین سے محبت چھوڑ دیں, لیکن ہمارے قوم نے نہیں چھوڑا. ہمیں دیواروں میں چنوایا گیا, ہمیں زندانوں میں ڈالا گیا, ایسے ایسے زندانوں میں کہ بس ڈال دیا تو ڈال دیا, وہ دروازہ کبھی کھلا نہیں, مر گئے, سڑ گئے اسی میں, سادات ختم ہو گئے, لیکن وہ ہم سے عزاداری نہیں چھین سکا. اب اس نے کہا کیا کام کرو, ایک اور کام کرو, عزاداری رہے, روح عزاداری لے لی جائے. جہاد تبیین یہ ہے کہ اس زمانے میں روح عزاداری پر گفتگو کی جائے کہ اس اشک عزائے حسین کا فلسفہ کیا ہے, اس ماتم کا فلسفہ کیا ہے, اس شبیہ تابوت کا فلسفہ کیا ہے, اس شبیہ ذوالجنہ کا فلسفہ کیا ہے, کیوں نکالتے ہو یہ علم جو تم نے لگایا ہے, یہ کیوں لگایا ہے علم؟ کیا مولا عباس کا علم ایسا تھا, اسٹیل کا تھا, لکڑی کا تھا, ایسا پرچم تھا, ایسا بن جاتا؟ نہیں. تو پھر علم کا فلسفہ کیا ہے, یہ بتانے کی ضرورت ہے. اور جتنا جتنا ہم شعور دیتے چلے جائیں گے اور ہم بتاتے چلے جائیں گے لوگوں کو عزاداری کا فلسفہ کیا ہے, وہ نہ صرف عزاداری سے بلکہ حسین اور حسینیت سے مربوط ہوتے چلے جائیں گے. مل کے ضرور بھیجیے محمد والا. لہذا ضرورت ہے اس دور میں کہ جو امام زمانہ کے ظہور کا زمانہ نزدیک آتا جا رہا ہے, وہ میرا امام, اس کے ظہور کا زمانہ نزدیک ہو رہا ہے. جو علامتیں اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. لہذا ایک منتظر کو، ایک سپاہی کو، ایک چاہنے والے کو جو اپنے امام زمانہ کا چاہنے والا ہے، اپنے آپ کو تیار کرے. اور یاد رکھیے گا کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، جو بھی عبادت کر رہا ہوں، جو بھی جو کام بھی کر رہا ہوں، اس کام کی بنا پر مجھے آخرت میں ثواب ملے گا. مثلا بچہ باپ کو پیار سے دیکھے، بچہ باپ کو پیار سے دیکھے، محبت سے دیکھے، سائیں یہ میری ماں ہے، بہت اچھی ہے، روٹی بناتی ہے، دل میں احساس ہو یہ میرا باپ، یہ میرے لیے کماتا ہے. ایسا ہے جیسے خانہ کعبہ کو دیکھنا. بچہ باپ ماں باپ کو دیکھ رہا ہے پیار سے، سائیں ہی مجھے والد آئے، والدہ آئے، والد کو کیا کہتے ہیں؟ پی آئے. ہی مجھے والدہ، والدہ کو کیا کہتے ہیں؟ ماں. اما آئے، والدہ ہے میری. ہو یہ دیکھنا کیا ہے بچے کو؟ ایسا ہے جیسے خانہ کعبہ کو دیکھنے کا ثواب. اور اگر ماں باپ بچے کو پیار سے دیکھیں، صدام حسین بن کے نہیں، طالبان بن کے نہیں. ہمارے یہاں جو طالبان دادا بنتے ہیں نا، ہم لوگ بچہ ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے، ابا آئے ادھر ادھر. ایسا ہے جیسے اس نے راہ خدا میں غلام آزاد کیا ہو. ایک غلام آزاد کیا. اب دیکھیں نا، دیکھنا یہ معمولی دیکھنا، عزاداری، نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں تو بہت بہت بڑی اور اونچی چیزیں ہیں. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کیسے قبول ہوں گی بتائیے. میرا جیسے دل چاہے نماز پڑھ لوں. رسول اللہ نے ایسی نماز نہیں پڑھی جیسے ہم پڑھ رہے ہیں حضرت کے ساتھ. میرے ان بھائیوں کو پتہ نہیں جو شہادت ثالثہ پڑھتے ہیں. یعنی آپ کی عقل زیادہ ہے رسول اللہ سے. رسول اللہ نے تو نماز میں تشہد میں نہیں پڑھا علی ولی اللہ، آپ پڑھ رہے ہیں. یعنی آپ علی سے بھی بڑھ کے، ماشاءاللہ، وہ باب مدینہ تلیل میں آپ علی سے بھی ہائی اسپیڈ تو دیکھیں. اس بیچارے کو نہیں پتا، نہیں بتایا. آپ بھائی میں تجھے گلے لگاتا ہوں، سارے سارے سے پڑھتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تجھے گلے لگاتا ہوں. بات سنو، علی کے نام پہ لڑنا نہیں ہے، علی کے نام پہ جوڑنا ہے، علی کے نام پہ ہمیں متحد ہونا ہے. ولایت علی جوڑنے والی ہے، توڑنے والی نہیں ہے. وہ ولایت جو ہمیں توڑے وہ منافق کی ولایت تو ہو سکتی ہے، علی کی ولایت نہیں ہو سکتی. لہذا اب اس بیچارے کو نہیں پتا، امام صادق نے پڑھی نماز شہادت ثالثہ نہیں پڑھی، اب بیچارے کو نہیں پتا. تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ کیسے قبول ہو؟ آئے جیسے دل چاہے میں کروں، عزاداری جیسے چاہے کروں. وہ آج کل ایک مثلا مٹکا پھوڑنے والا ماتم آ گیا، یہ نہیں کیا؟ وہ دیکھا ہوگا آپ نے مٹکا پھوڑنے والا ماتم، دیکھا ہی نہیں؟ دیکھا یا اچھل اچھل کے جو نا وہ گڑ سینی میں مار رہے ہیں، وہ یہ نہیں کیا؟ یعنی جس کے دو دل چاہے لے آئے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم پابند ہیں. ولایت یعنی پابند ہونا، ولایت یعنی اہل بیت کے، اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنا. ابھی ایک ویڈیو آئی عراق سے، وہ گولی مار رہے ہیں اپنے آپ کو. وہ شیعہ نہیں ہے، وہ صوفی ایک فرقہ ہے جو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے. صوفیوں کا جو راستہ ہے وہ اہل بیت کا راستہ نہیں ہے، واضح طور پر نہیں ہے. ممکن ہے کچھ چیزیں صوفیوں میں مل جائیں جو اہل بیت کی تعلیمات سے ملتی جلتی ہوں، لیکن صوفیوں کا راستہ اہل بیت کا راستہ نہیں، بالکل قطعی ہے. ممکن ہے کچھ چیزیں صوفیوں میں مل جائیں جو اہل بیت سے لی ہوں انہوں نے. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے گولی ماری اپنے آپ کو کلاشن سے، یہ پسٹل سے. او واہ سائیں، واہ، ماتم ہو گیا، گولی مار لی اپنے آپ کو. بھائی بیوقوف، دیکھو تو، اول تو یہ شیعہ نہیں ہے، صوفی ہیں، منحرف فرقہ ہے یہ. دوسری بات یہ کہ ہر ماتم قبول نہیں ہے، ہر طریقہ عزاداری قبول نہیں ہے. ایسا نہیں کہ میرے دل جو دل چاہے میں کرتا پھر وہ عزاداری کے نام پر. آپ نماز پڑھیں، نماز جیسے قبلہ رکھیں، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، منہ ادھر کر لیا، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، منہ ادھر کر لیا. کر سکتے ہیں؟ نہیں. کرکٹ کھیلتے ہیں آپ؟
جی
ہاں
کھیلتے ہیں.
کھیلتے نہیں کھیلتے؟ ہاکی کھیلتے نہیں کھیلتے؟ کوئی طریقہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کرکٹ کھیلنے کا؟ کرکٹ کھیلنے کوئی طریقہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. جب تک اس کو فالو نہیں کریں کرکٹ نہیں ہوگا. بلب کو جلانا ہے, بلب کو جلانے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے نا, وہ جو تار ہے وہ پلگ میں لگا دیا جائے ایسے کر کے. میں اپنی انگلی لگا دوں اس کے اندر کیا ہوگا؟ سیالی مدد مولا وارث ہے, کیا ہوگا؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. اپنی مرضی ہر جگہ نہیں, ولایت یعنی پیچھے چلنا ہے. علی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. والمقصر والمقصر عنکم زاہق, جو آپ سے پیچھے رہ جائے گا, جو آپ کے نقش قدم پہ نہیں چلے گا, اپنے آپ کو پیچھے کر لے گا, وہ ہلاک ہو جائے گا. زاہق یعنی تباہ و برباد ہو جائے گا. بس ہمیں ولایت کے نقش قدم پہ چلنا ہے کہ جیسا امام کہے. خوب عزاداری جو دل چاہے میں کروں, نماز جیسے دل چاہے میں پڑھوں, آدھا وضو سنی کی طرح آدھا شیعوں کی طرح, درست ہے نماز؟ نہیں. آدھی نماز ہاتھ باندھ کے آدھی نماز کھول کے, نہیں. روزہ شروع کروں اپنے ٹائم پہ کھولوں سننے کے ٹائم پہ, کوئی جلدی کھلتا ہے. اپنی مرضی نہیں چلنے والی. بس روح عزاداری کو بتانا ہے نوجوان کو. یہ عشق, یہ محبت, یہ عقیدت جو نوجوانوں میں ہے, یہ جہاد تبیین ہے. اس زمانے میں امام دیکھ رہا ہے میری سپاہ, میری فوج کہاں ہے.
نعرہ حیدری,
ہمیں تیار ہونا اپنے امام کے لیے. میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں, جو کچھ بھی کر رہا ہوں, وہ ایک شرط پہ قبول ہوگا. ایک شرط پر, وہ کیا ہے؟ امام زمانہ جو ولایت علی کا حامل ہے, اس کی مہر میرے ہر ہر عمل پہ لگے. جب تک امام زمانہ کی ولایت کی مہر نہیں لگے گی, میرا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا, میری نماز بھی قبول نہیں ہوگی اگر ولایت کے مطابق نہ ہو, میرا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا اگر ولایت امام زمانہ کے مطابق نہ ہو. علی کی ولایت ٹھیک ہے, اقرار ہے, علی کی ولایت بغیر تو دین ہی کامل نہیں ہے, لیکن میں جس امام کے زمانے میں ہوں, میں جس امام کے زمانے میں ہوں, میں جس کے ساتھ محشور کیا جاؤں گا, اٹھایا جاؤں گا, بلایا جاؤں گا, یہ امام مہدی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. 11.5 سال سے جتنی بھی امت آئیں سب امام مہدی کے ساتھ محشور ہوں گی. وَيَوْمَ كُلَّ اُنَاس نَدْعُ كُلَّ اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ, ہم روز قیامت لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اور میرا امام آئے گا, لیکن وہ دیکھے گا نہ میری نماز امام کے مطابق, نہ میرا ماتم امام کے مطابق, نہ میری عزاداری امام کے مطابق. ایک مثال میں دوں, بہت گفتگو ختم کروں. رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے اور ہم سب نے غدیر خم دیکھی ہوتی, من کنت مولا ہو فاض علی مولا, کہ رسول کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ دیکھتے کہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا ہے. اب رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا, رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ کس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے بتائیے؟ کیوں؟ کیونکہ واجب ہے, رسول نے بتایا ہے. میرے بعد اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے. خوب, لیکن میں سر پٹوں, ہائے رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے, ہائے رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے, لیکن علی کے ہاتھ پہ بیعت نہ کروں, میری نماز قبول ہے؟ ہاں قبول ہے؟ نہیں. اچھا, امام علی کے زمانے میں ہوتے, فرض کیجئے ہم امام علی کے زمانے میں ہیں, امام علی کی شہادت ہو گئی, واہ علی کشت شد, واہ علی کشت شد, ماتم کر رہے ہیں, سینہ زنی کر رہے ہیں, قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا, ہائے علی مرتضیٰ, ہائے علی مرتضیٰ. لیکن کس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے؟ ہاں امام حسن علیہ السلام. لیکن میں امام کے ہاتھوں پہ بیعت نہ کروں اور علی کرتا رہوں, کام ابھی مان لوں, میری نماز روزہ اور یہ سب چیزیں قبول ہیں؟
نہیں.
کیوں؟ کیونکہ جو زندہ امام ہے اس کو چھوڑ دیا تم نے، ایسا ہی ہے نہیں؟ امام حسن کے زمانے میں ہوتے، امام حسن کی شہادت ہوئی، کس کی بیعت کرنی چاہیے مجھے؟ امام حسین علیہ السلام کی. میں لاکھ اپنے آپ کو کہوں امام حسن کا شیعہ ہوں، میں ایسا ہوں ایسا ہوں، بھائی تم نے اپنے زندہ امام کو چھوڑ دیا جس کی اطاعت تم پہ فرض تھی. اسی طرح 11 امام کی عزاداری کروں میں، 11 امام کی، لیکن اگر زندہ جو امام، موجود جو امام ہے، اس کی اطاعت و پیروی و بیعت نہ کروں، وہ 11 امام کی عزاداری قبول ہوگی؟ بہت سخت جملہ ہے، بہت سخت جملہ ہے. جس طرح رسول کے زمانے میں کوئی اسلام لے کے آیا، شہید ہوا، ہجرت کی، پیسہ دیا، بہت سارے اصحاب تھے، سخت ترین حالات، لیکن علی کی ولایت پر جمع نہیں ہوا رسول کے بعد، زیرو زیرو، بالکل زیرو، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور مر جائے علی کی ولایت سے پہلے، جانتا ہے کہ علی کی ولایت پر بیعت کرنی ہے اور علی کے ہاتھوں پر بیعت نہ کرے، سب اس کی کاوش کوششیں زیرو. اسی طرح 11 ائمہ کے لیے میں روؤں، گریہ کروں، ماتم کروں، عزاداری کروں، لیکن اگر امام وقت کی اطاعت و بیعت نہ کروں، سوچئے گا، بہت سخت جملہ ہے، زیرو. لہذا اب کیسے میں مہر لگواؤں امام زمانہ کی کہ مولا میری نماز قبول ہو؟ اس دور میں نے آپ کو نہیں دیکھا، میں نے چھٹے امام کو نہیں دیکھا، میں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، میں نے مولا کائنات کو نہیں دیکھا، لیکن سنا ہے کہ آپ تھے اور حق تھے، علی تھے حق تھے، حسن تھے حق تھے، میں نے سب کو تسلیم کیا، میں نے سب کی ولایت کا نعرہ لگایا، میں نے آپ کے دشمنوں کو مردہ باد کہا، آپ کو زندہ باد کہا، میں آپ کے دین پر، آپ کی شریعت پر، آپ کے قرآن پر ایمان لایا. اب مولا میں اس زمانے میں پیدا ہوا ہوں کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ پردے غیب میں ہیں، مولا میں کیا کروں کہ میری نماز قبول، میرا روزہ قبول، میرا ماتم قبول، میرے گریہ قبول، میری عزاداری قبول، میں جو مجلس کر رہا ہوں، جو پیدل چل رہا ہوں، میرا ہر عمل قبول ہو جائے. مولا کہیں گے ایک راہ ہے، جو ہماری شریعت کو بیان کرنے والے فقہا ہیں ان کی تقلید کرو. فللعوام ان یقلدہ، 11 امام، امام حسن عسکری، امام زمانہ کے والد کہہ رہے ہیں، ہم تمہیں ایسے چھوڑ کے نہیں جا رہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ رسول بغیر رہنما کے چھوڑ کے چلا جائے. لہذا وہ جو کہتے ہیں کہ امام نے کسی کو مقرر نہیں کیا، وہ رسول علی کے کہنے والوں پر کامزن نہیں کرتے، یہ ان لوگوں کے کہنے پر ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول نے کسی کو نہیں چھوڑا، اور ہمارا 11واں 12واں بھی جا رہا ہے، کسی کو چھوڑ کے نہیں جا رہا. جو یہ کہتا ہے رسول کسی کو چھوڑ کے نہیں گئے، خود بنا لو، یہ وہی ہے بالکل جو آج یہ کہہ رہا ہے کہ 12واں امام کسی کو چھوڑ کے نہیں گیا. دونوں ایکول ہیں، دونوں سملر ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں. ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں بتا کے جا رہے ہیں کہ تو کو میرے بعد علی کی پیروی کرنی ہے، میرے بعد اس کے بعد حسن کی، اس کے بعد حسین کی، اور پھر 11واں امام بتا رہا ہے اپنے زمانے میں، امام زمانے کی امامت سے پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ فللعوام ان یقلدوا، جس میں چار صفات ہو عوام کو چاہیے تقلید کرے، ولی فقیہ کی اطاعت کرے. وہاں سے ہمیں جڑنا ہے، وہاں سے اس ولایت کو لے کر جو ولایت اہل بیت کے حامل ہیں. در حقیقت ہمیں ولایت امام سے جوڑنا ہے، لہذا اس وقت ضروری ہے جہاد تبیین، یعنی بیان کیا جائے، واضح کیا جائے کھول کر کہ عزاداری کا کیا مقصد ہے، تشیع کسے کہتے ہیں، نائب امام کسے کہا جاتا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تمہاری عزاداری، تمہارا گریہ، تمہارا ماتم کیسے قبول ہو. امام کی ولایت سے جوڑنا ہے، عزیزان کرام، بس آپ کی زحمت تمام کی، امام کی ولایت سے جوڑنا ہے. اور اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں. کیا مولا علی نہیں پوچھیں گے مجھ سے
آپ سے نہیں پوچھیں گے, آپ سے نہیں پوچھیں گے, آپ سے نہیں پوچھیں گے, آپ سے نہیں سوال کریں گے مولا علی. انا مدینۃ للعلم والی ان بابا سے نعرہ حیدری, نعرے خوب لگاتے تھے میرے, میری راہ پہ چلے, بچوں کا علم دیا. علی جو علم کا دروازہ, شہر علم کا دروازہ ہے, نعرے خوب لگائے تم نے, لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دی. نہیں پوچھیں گے مولا علی, بتائیے پوچھیں گے, اچھی طرح پوچھیں گے. ہمیں علم دینا ہے, ہمیں شعور دینا ہے, ہمیں آگاہی دینی ہے, ہمیں ان محبتوں کو, ان عقیدتوں کو جو ان نوجوانوں کے دلوں میں ہے, جو کوئی اپنا سر پھاڑ کے کما کا ماتم کے لیے خون بہا رہا ہے, تکلیف ہوتی ہے اسے, ایسا نہیں کہ تکلیف نہیں ہوتی, وہ کیوں بہا رہا ہے خون, وہ کما کا ماتم کیوں کر رہا ہے, اس میں ایک محبت ہے, عشق ہے. وہ کہے کہ میں تکلیف برداشت کروں گا لیکن حسین کے عشق میں کروں گا. اس محبت کو دیکھو, اس محبت کو صحیح یوٹیلائز کرو, استعمال کرو امام زمانہ کے لیے. میں اس روش کے مخالف کو آ کے سرین کہہ دے زنجیر کا ماتم نہیں کرو, کما کا ماتم نہیں کرو, فلاں کا ماتم نہیں کرو, میں اس روش کا مخالف ہوں. ٹھیک ہے کہ ممکن ہے کسی کا طریقہ ہو, بہت احترام سے, لیکن میں اس روش کا مخالف ہوں. آپ شعور پیدا کیجئے, آپ آگاہی دیجئے, آپ بتائیے پہلے کہ یہ کما کا ماتم کیا ہے, پھر بتائیے کہ کما کس لیے ماتم کر رہے ہو, تم کس کی محبت میں ماتم کر رہے ہو, زنجیر کا ماتم کیوں کر رہے ہو, خون کیوں بہا رہے ہو, کیوں تکلیف دے رہے ہو اپنے آپ کو, بتاؤ اس کو, سمجھاؤ اس کو, تاکہ اس طریقے سے وہ سمجھ سکے. یہ محبت, یہ قربت, یہ چاہت جو کچھ بھی ہے, اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے امام زمانہ کے لیے, اس سے ہمیں کام لینا ہے امام زمانہ کے لیے. امام زمانہ کی نگاہیں آپ سب پر ہیں, سب شیعوں پر ہیں, سب انسانوں پر ہیں, خصوصاً جو ان کا نام لیتے ہیں, ان کے جد حسین کی عزاداری کرتے ہیں, ان سب پر خاص توجہ ہے امام کی. یہ میرے حسین کا ماتم کرتا ہے, یہ میرے حسین کے لیے پانی پلاتا ہے, یہ برتن دھوتا ہے, یہ دسترخوان لگاتا ہے, یہ جھاڑو دیتا ہے, یہ فرش بچھاتا ہے. امام زمانہ کی نگاہیں. عباس چائے خور مشہور معروف ہے, میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ بوڑھا آدمی تھا, اس کا نام ہی عباس چائے خور پڑ گیا. عباس چائے خور, عباس چائے پینے والا, جہاں جاتا تھا مجلس میں, وہاں پہ ایران میں زیادہ تر چائے پیش کی جاتی تھی, آخر میں صحیح چائے دے دو, مجلس ختم ہو گئی, پہنچا لیٹ پہنچا, نہیں پہنچ سکا, صحیح تھوڑا سا تبرک دے دو مجھے. تبرک کو کیا شفا سمجھ کے کھاتا تھا, شفا, کیونکہ حسین سے منسوب ہے نا مجلس, لہذا شفا سمجھ, اس کا نام ہی. مجلس ختم ہو گئی, بیٹھ گیا, سائیں چائے ایک کپ مانگ کے, مانگنا برا نہیں ہے, تبرک مانگنا برا نہیں ہے, یہ لنگر کہنا یہ صحیح نہیں ہے. تبرک تبرک ہے, اس کو لنگر نہ کہیں, نظر کہیں, نیاز کہیں, تبرک کہیں, لنگر لنگر تقسیم کا, لنگر کیا ہوتا بھائی, لنگر کوئی چیز نہیں ہوتی, تبرک یعنی جس میں برکت ہو. اب کیا ہوا, سائیں تبرک دے دو تھوڑا سا, کیا ایک کپ چائے, چائے بھی اللہم صلی اللہ محمد, اے خدا مجھے صحت دے, مجھے امام زمانہ کے لیے قائم رکھ, مجھے مرتے دم تک حسین کی عزاداری پر قائم ہوتا ہے, اللہم صلی اللہ محمد والا, ہر جگہ. اب اس کا نام ہی کیا ہو گیا, عباس چائے پینے والا, عباس چائے خور. چائے پینے والے کو سندھی میں کیا کہتے ہیں, چائے پیرن والو, ٹھیک ہے, ہاں پیڑ والو, ٹھیک ہے, عباس چائے پیڑ والو. اب اس کا نام ہی یہ ہو گیا تھا. اچھا ہے نا, اب اس کے کوئی اولاد نہیں تھی, اولاد نہیں تھی, تو لوگ آئے مسجد کے پیش امام کے پاس, مولانا صاحب یہ بہت بوڑھا ہو گیا ہے, بیمار رہنے لگا, اس مر جائے گا تو اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے, کوئی عزیز اقارب بھی نہیں ہے, اس کا جنازہ کون اٹھائے گا. کہتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے اس عاشق کو کتنی عزت دی, روز عاشور اس کا انتقال ہو گیا, پورے شہر میں جتنی انجمنیں تھیں, جتنے ماتمی تھے, سب آئے اور سب نے آ کر عزت احترام سے عباس چائے خور کا جنازہ اٹھایا. حسین جس کو عزت دینا چاہے, پورا شہر آیا, کہاں لوگ کہہ رہے تھے کہ محلے کے لوگ بھی نہیں آئیں گے، کہاں پورا شہر آیا، پوری ماتمی انجمن دست سے آئے، کہا کہ حسین کا عزادار مر گیا، آؤ چلے اس کو چل کے دفناتے ہیں. یہ ہے عزت، یہ ہے محبت حسین سے، یہ محبت آپ کو بھی ہے. اس ان محبتوں سے ہمیں امام زمانہ کے لیے کام لینا ہے، عشق پیدا کر رہا ہے وہ مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے، دعا کرتا ہے. کیا میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں؟ کیا میری دعاؤں میں بھی وہ شامل ہے؟ بس حضرت آپ کی زحمت تمام کی. جہادی تبیین یعنی یہی جس کو آیت اللہ خامنہ نے کہا کہ بیان کرو اس وقت ولایت کی حقیقت کو، بیان کرو کہ تمہارا امام پردہ غیب میں موجود ہے، اس کے لیے تیاری کرو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دعا دے رہا ہے، اس تمہارا نام اس کی زبانوں پر ہے، آیا تم بھی اس کے لیے تیار ہو، تم بھی اس کے لیے ریڈی ہو، آمادہ ہو؟ یہ ہے جہادی تبیین. تو اس مجلس عزا سے ہمیں در حقیقت اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. بس عزاداروں چند جملے مسائل کے پڑھوں گا کیونکہ اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، مجھے حیدرآباد پہنچنا ہے اور گلا بھی ساتھ نہیں دے رہے. چند مختصر جملے مسائل کے، 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے، جب شام غریبہ ہو چکی، خیام جل چکے، جناب زینب کبریٰ نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا، دیکھا کہ جناب سکینہ نہیں ہے، جناب ام کلثوم سے کہا بہن حسین کی بیٹی سکینہ مجھے نظر نہیں آ رہی. دونوں بہنوں نے کہا آئیے مقتل میں چلتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، ایک طرف جناب زینب، ایک طرف جناب ام کلثوم. جناب زینب سلام اللہ چلتے چلتے قتل گاہ پر آئیں تو دیکھا ایک لاش بے سر سے سکینہ لپٹی ہوئی سو رہی ہیں. سکینہ کو اٹھایا، جناب سکینہ کی آنکھ کھلی، جناب زینب نے کہا کہ بیٹا ڈرو نہیں، میں تمہاری پھوپھی زینب ہوں. پھر جناب زینب نے کہا کہ بیٹا لاش یا سر سے پہچانی جاتی ہے، چہرے سے پہچانی جاتی ہے، یا کپڑوں سے پہچانی جاتی ہے، دشمن نے تو تمہارے بابا کا لباس بھی اتار لیا، دشمن نے تمہارے بابا کا سر بھی کاٹ ڈالا، تم نے کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں جب شام غریبہ کے اندھیرے میں میرے دامن میں آگ لگی اور شمر لئی میرے تماچے مار رہا تھا تو میں بابا کو یاد کر کے دوڑ رہی تھی، بابا بابا بابا، کہ اچانک قتل گاہ سے آواز، یا بنیا الیہ الیہ، اے میری سکینہ میرے پاس آ جا، اے سکینہ میرے پاس آ جا. یہ ہے شام غریبہ. عزاداروں یہ ہے کہ سید سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے نکال کر لے کر آنے والی جناب زینب ہیں. بس ایک دفعہ امام استراد کر رات کی تاریکی میں ایک دفعہ جناب سکینہ کی آنکھ کھلی. دیکھیں یہ ہے تربیت اہل بیت کی. فوراً جناب سکینہ کا سر اپنے سر پہ گیا، دیکھا کہ چادر نہیں ہے، یاد آ گیا پھوپھی اماں میرا سر برہنہ ہے. اللہ اکبر، پھوپھی اماں میں برہنہ سر ہوں، میرا حجاب پردہ نہیں ہے. جناب زینب نے کہا سکینہ تیری پھوپھی بھی اسی عالم میں ہے. اللہ اکبر. عزاداروں رات کی تاریکی میں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا نا، بیویوں نے جس طرح بھی ہو رات گزاری ہے، جناب زینب نے پہرا دے کے رات گزاری ہے، لیکن جیسے ہی 11 محرم کا سورج طلوع ہوا ہے بیویوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے پیچھے چھپانا شروع کیا. اللہ ہوئی. اب ان حرام زادوں کی نگاہیں سادات کی خواتین پہ پڑ رہی تھیں. اللہ اکبر. بس عزاداروں ایک دفعہ اونٹوں کو بلایا گیا، اونٹوں میں بڑا اضطراب تھا، بڑی بے چینی تھی. کسی نے بعد میں امام سے پوچھا مولا یہ بتائیے یہ اونٹوں میں اضطراب کیسا تھا، ہم نے آج تک یہ اضطراب و پریشانی نہیں دیکھی. امام نے کہا اللہ نے الہام کیا تھا ان اونٹوں پر، ان کو معرفت تھی امام کی اور امام زادوں کی اور کربلا والوں کی. بڑے اونٹوں نے چھوٹے اونٹوں سے کہا دیکھو ہم مجبور ہیں، ہم پر آل محمد کو سوار کیا جائے گا، دیکھو ہمارے پر محملیں نہیں رکھی ہیں، دیکھو جتنا ہو سکے خود تادیانے کھا لینا، آل محمد کے بچوں کو کوئی نقصان نہ ہو. اللہ اکبر. یہ ہے صبح عاشورہ. بس عددارو, جناب زینب نے ایک ایک کر کے بی بی کو سوار کیا, امام سجاد کو سوار کیا. جب شہزادی تنہا رہ گئی نا تو فرات کی طرف رخ کیا, جہاں پر بھیا عباس سو رہا تھا. بھیا عباس زینب کو مدینے سے لے کر آئے تھے نا. بھیا عباس تم نے قناتوں کا پردوں کا انتظام کیا تھا. بھیا عباس تیری بہن سوار ہونا چاہتی ہے. بھیا عباس آؤ اپنی بہن کو سوار کرو. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما, ہماری ناسوں کا, ہماری بخشش کا اور ہماری معرفت میں اضافہ کا باعث قرار دے. اے خدا, امام حسین سے ہماری محبت کو امام زمانہ کے ظہور اور انقلاب کے لیے زمین ہموار کرنے والا قرار دے. حاضرین مجلس, بانیان مجلس کی دینی دنیاوی جائز حاجات کا قبول فرما. بار الہ جب اولاد ہونے اولاد صالح عطا فرما.